نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد، قال امام حجۃ الاسلام شاہ ولی اللہ دہلوی مسند عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ازالۃ الخفا کی اس چوتھی جلد میں مسانید کا ذکر تھا کہ وہ مرفوع روایات اور موقوف روایات جن سے خلفائے راشدین کی خلافت، صحابہ کی زبانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، جس کی حقانیت معلوم ہوئی، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند کے بعد مسند عثمان شاہ صاحب نے جمع کی ہیں۔ پانچ امور اس مسند میں بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ کہ خلافت خاصہ پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال کہ وہ تین خلفاء تک ہیں، خلفائے ثلاثہ، کہ جو امت کے اندر السابقون الاولون میں سے ہیں۔ تو اس حوالے سے امام ترمذی کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ابو عبد الرحمن السلمی روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کر لیا گیا بلوائیوں نے، جو کوفہ بصرہ سے چاروں طرف سے مدینہ میں یلغار جنہوں نے کی بھی تھی، اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا، تو اشرف علیہم فوق دارہ، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم دے کر میں تم سے پوچھتا ہوں، هل تعلمون، کیا تم جانتے ہو یہ بات کہ ایک دفعہ حرا پہاڑ حرکت میں آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرا پہاڑ سے کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی، صدیق یا شہید، یہ اس پہاڑ کے اوپر ہیں، تم یہ حرکت کرنا چھوڑ دو۔ پہاڑ کو حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ تو لوگوں نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، درست ہے۔ ترمذی نے دوسری روایت نقل کی ہے سمامہ ابن حزن القشیری سے، وہ بھی ایک تفصیلی قصہ ہے۔ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو قسم دے کر اللہ اور اسلام کی کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ صبیر پر تشریف فرما تھے۔ یہ جو روایات ہیں صبیر کے بارے میں بھی ہیں، حرا کے بارے میں بھی ہیں، اور ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ احد کے بارے میں بھی ہیں۔ تو یا تو یہ کئی واقعے ہیں، مختلف واقعات میں یہ اس طرح ہوا ہے، کہیں ایک پہاڑ کا ذکر ہے، کہیں دوسرے پہاڑ کا ذکر ہے۔ تو یہ صبیر مکہ کا پہاڑ ہے، یا مکہ کی وادی کہہ لیں، مزدلفہ کے پاس ہے، صبیر کا ذکر وہاں بھی آتا ہے۔ آپ کے ساتھ ابو بکر و عمر اور وہ انا، حضرت عثمان نے فرمایا میں، ابو بکر اور عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پہاڑ نے حرکت کی یہاں تک کہ اس کے پتھر لڑھکنے لگے نیچے کی طرف، جیسے زلزلہ آتا ہے تو پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی اس پہاڑ پر ماری اور فرمایا ٹھہر جاؤ صبیر، تمہارے اوپر ایک نبی، صدیق اور دو شہید موجود ہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ بات ایسے ہی ہے۔ تو حضرت عثمان جو محاصرے کی حالت میں تھے، انہوں نے یہ بات سن کر کہا اللہ اکبر، لوگوں نے میرے لیے گواہی دے دی، رب کعبہ کی قسم کہ میں شہید ہوں گا۔ تین دفعہ یہ بات فرمائی۔ اسی طرح بخاری نے روایت کی ہے عبیداللہ ابن علاء ابن خیار سے ایک قصے میں، قال عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اما بعد فإن اللہ بعث محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا، میں وہ آدمی ہوں جس نے اللہ کی اس دعوت کو قبول کیا اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا، اور میں ایمان لایا ان تمام باتوں پر جسے دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے تھے۔ میں نے دو ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی اور پھر ہجرت مدینہ بھی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحبت اختیار کی ہے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ میں نے کسی قسم کا آپ کو دھوکہ دیا یا کوئی خیانت وغیرہ کی، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، پھر ابو بکر کی میں نے بیعت کی اور ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا کہ میں نے ان کے ساتھ کوئی خیانت وغیرہ نہیں کی، ان کی نافرمانی نہیں کی۔ پھر عمر خلیفہ بنے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، پھر مجھے خلیفہ بنا دیا گیا، استخلفت، کیا میرا حق نہیں ہے ویسا ہی جیسا کہ ان بزرگوں کا تھا، ابو بکر و عمر کا ہے، کہ اب تم میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو، میرے ساتھ خیانت اور دھوکہ کیوں کر رہے ہو، جب میں نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی، نہ ابو بکر سے کی، نہ عمر سے کی، تو آج تمہیں کیا ہو گیا کہ تم میرے خلاف میرے گھر کا محاصرہ کیے کھڑے ہو۔ قلت بلا، میں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے۔ قال فما هذه الاحاديث التي تبلغني عنكم الحديث، لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں ہمارے لیے، حضرت عثمان نے پھر فرمایا کہ پھر یہ کیا باتیں ہیں جو تمہاری طرف سے میرے خلاف میرے پاس پہنچ رہی ہیں کہ فضول قسم کے اعتراضات اور لغویات تم میرے خلاف باتیں کرتے ہو، تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ پہلی بات، شاہ صاحب نے اس مسند میں بیان کی کہ تین خلفاء کی خلافت خاصہ کا یقین تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسری بات کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلاف خروج سے روکنے کے لیے جو دلائل دیے ہیں، ان میں اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ وہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ یہ بات متواترات میں سے ہے، اور بہت سے لوگوں نے، شاہ صاحب کہتے ہیں، حضرت عثمان سے یہ روایات بیان کی ہیں۔ ان میں ایک روایت جو ترمذی نے بیان کی ہے کہ جب حضرت عثمان کا محاصرہ کیا گیا تو آپ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، اور وہی جملے ہیں، پیچھے حراء والی روایت ہے، اسی کو یہاں بیان کیا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ٹھہر جاؤ حراء، تم پر نبی، صدیق یا شہید موجود ہیں۔ تو سب لوگوں نے کہا تھا کہ ہاں یہ بات ہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں میں اللہ کی قسم دے کر بات کرتا ہوں، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی اس غزوہ تبوک کا خرچہ برداشت کرے گا، وہ خرچ دے گا، تو وہ کیا ہے، قبول کیا جائے گا۔ لوگ اس وقت بڑی تنگی کی حالت میں تھے، تو میں نے یہ لشکر تیار کر کے دیا، لوگوں کو اونٹ وغیرہ، ساز و سامان اس سفر کے لیے، لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک آپ نے یہ کام کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر میں کہتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ روما جو ایک کنواں تھا، لوگوں میں سے کسی کو پانی یہاں وہاں سے نہیں ملتا تھا، یہودی کے قبضے میں تھا جی، پیسوں کے بغیر وہ کسی کو پانی نہیں دیتا تھا، تو میں نے اسے خریدا اپنے خاص مال سے، آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، اور میں نے اسے ہر غنی فقیر مسافر کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک۔ اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں حضرت عثمان نے اس موقع پر بیان کرتے ہوئے فرمائیں جس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ اسی طرح نسائی کی ایک روایت بیان کی ہے، احنف ابن قیس کہتے ہیں کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے تھے اپنے علاقے سے، تو مکہ پہنچنے سے پہلے ہم مدینہ آئے اور ہمارا ارادہ حج کرنے کا تھا، تو ہم نے کہا چلو کچھ دن یہاں مدینہ میں دو چار دن ٹھہر لیں۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، فقال، اس نے کہا کہ لوگ مسجد میں جمع ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں۔ فانطلقنا، ہم وہاں مسجد میں چلے گئے تو ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگوں کا بڑا مجمع ہے، اور ان کے درمیان میں، مسجد کے درمیان میں ایک جماعت بیٹھی ہے جن کے چاروں طرف لوگ جمع ہیں۔ جو جماعت بیٹھی ہے ان میں حضرت علی ہیں، زبیر ہیں، طلحہ ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، یہ چار حضرات درمیان میں بیٹھے ہیں اور چاروں طرف لوگوں کا مجمع ہے۔ ابھی ہم اسی حالت میں تھے کہ اتنے میں عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے زرد رنگ کی چادر پہنی ہوئی تھی اور اپنا سر اس میں چھپایا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضرت عثمان نے فرمایا کہ کیا یہاں علی موجود ہیں، کیا یہاں طلحہ موجود ہیں، کیا یہاں زبیر موجود ہیں، کیا یہاں سعد موجود ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ قالوا نعم، اس پر حضرت عثمان نے ان چاروں کو قسم دے کر کہا، انشدکم باللہ الذی لا الہ الا ہوا، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اللہ کی، کیا تم جانتے ہو کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی فلاں یہودی کے ہاتھ سے یہ بیر روما خرید کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ میں نے یہ کنواں خریدا اور اسے وقف کر دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے یہ خرید لیا ہے اتنے پیسوں میں اور میں اس کو وقف کرتا ہوں۔ قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تمام مسلمانوں کے لیے جی وقف کر دو اور اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ تو چاروں حضرات نے کہا، اللہم نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر میں نے تمہیں قسم دیتا ہوں اس اللہ کی کہ لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھا تھا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے؟ فقالا، اور پھر فرمایا تھا کہ کون آدمی ہے جو اس غزوہ تبوک کے لیے، جیش العشرہ جسے کہا جاتا ہے، تنگی کا لشکر، اس کے لیے جو آدمی سامان ساز و سامان تیار کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ تو فجہزتہم، میں نے وہ لشکر تیار کیا، یہاں تک کہ جو اونٹ اور سواریاں میں نے دیں ان کی نکیل اور ان کے باندھنے کی رسی بھی میں نے صاحب کو ساتھ دی، یعنی ہر چیز مکمل ساز و سامان کے ساتھ میں نے لشکر وقف کیا۔ سب نے کہا، اللہم نعم۔ قال، پھر حضرت عثمان نے کہا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ سب لوگ تسلیم کر رہے ہیں میری یہ بات۔ ایسے ہی ترمذی اور نسائی کی یہ روایت ہے جس میں نسائی کے الفاظ ہیں سمامہ ابن حزن القشیری سے کہ میں حضرت عثمان کا جب محاصرہ تھا تو وہاں گھر میں حاضر تھا، یہاں تک کہ حضرت عثمان اس کی چھت پر چڑھے اور قسم اٹھا کر کہا، کیا تم جانتے ہو، ہل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ولیس بہا ماؤن، یہاں میٹھے پانی کا کوئی کنواں نہیں تھا، یستعذب غیر بیر روما، بیر روما کے علاوہ کوئی اور کنواں میٹھے پانی کا نہیں تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون خرید کر دے گا یہ بیر روما، اس کا ڈول بھی جو خریدے اس کا ڈول بھی ویسا ہی ہو جیسے باقی مسلمانوں کا ڈول ہو، جس نے بھی پانی نکالنا اپنے اپنے ڈول سے پانی نکالے، اس کے لیے کیا ہے، جنت میں گھر ہوگا۔ تو میں نے یہ کنواں خریدا، من صلب مالی، اپنے خاص مال سے، اصل مال سے، اور میں نے اس میں اپنا ڈول بھی ویسے ہی رکھا جیسے باقی تمام لوگوں کا ڈول تھا، سب کو موقع دیا۔ آج حالت کیا ہے کہ آج تم مجھے اس کنویں کا پانی پینے سے روک رہے ہو، یہاں تک کہ میں مجبور ہو کر کڑوا پانی پی رہا ہوں، محاصرہ کیا ہوا تھا نا، پانی بھی بند کیا ہوا تھا، کہ بیر روما کا پانی جو میں نے خود وقف کیا کنواں تمہارے لیے، آج میرا پانی تم نے روک دیا اور میں کڑوا پانی پینے پر مجبور ہوں۔ لوگوں نے کہا ہاں بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ پھر فرمایا میں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ میں نے غزوہ تبوک کے لیے تیاری کی تھی اپنے مال سے، لوگوں نے کہا کہ ہاں بے شک کی تھی آپ نے۔ پھر میں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ مسجد نبوی بہت تنگ ہو گئی تھی، لوگ زیادہ تھے، مسجد چھوٹی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون آدمی ہے جو فلاں آدمی کا گھر خرید کر اس مسجد میں شامل کرے، بقعت آل فلان، تو میں نے وہ خرید کر مسجد کے اندر اضافہ کروایا، بخیر لہو منہا فی الجنت، میں نے خریدا اپنے خاص مال سے اور میں نے مسجد میں اضافہ کر دیا، آج وہ مسجد جو میں نے اپنے پیسے سے خرید کر کے اضافہ کیا ہے، مسجد بنوائی ہے، آج تمہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے سے مجھے روکتے ہو، انتم تمنعونی ان اصلی فیہ رکعتین، دو رکعت نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہو تم مجھے۔ قالوا اللہم نعم، لوگوں نے کہا کہ ہاں بات آپ کی صحیح ہے۔ پھر حضرت عثمان نے کہا کہ میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ ہل تعلمون، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پہاڑ صبیر پر چڑھے تھے، ان کے ساتھ ابو بکر و عمر اور میں بھی تھا، کہ پہاڑ نے حرکت کی تو حضور نے اپنی ایڈی اس پر ماری اور کہا کہ ٹھہر جاؤ، تمہارے اوپر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح بات ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا اللہ اکبر، شہیدو لی ورب الکعبہ، لوگوں نے میرے لیے گواہی دے دی اور رب کعبہ کی قسم کہ میں شہید ہوں۔ اسی طرح عبد الرحمن بن عوف کی بھی ایک روایت ہے جو نسائی بیان کرتے ہیں، سلمہ بن ابی عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت عثمان اپنے گھر کی چھت پر چڑھے جب ان کا محاصرہ تھا، انہوں نے وہی قسم دے کر کہا رجلن انشد باللہ رجلن سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون آدمی ہے جو اس پہاڑ والے دن وہاں پر موجود تھا جب اس نے حرکت کی تھی اور حضور نے اپنا پاؤں مار کر اسے ٹھہرایا تھا۔ پھر اسی طرح فرمایا قسم اٹھا کر میں کہتا ہوں کہ بیعت رضوان کے موقع پر کس نے یہ بات سنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے وقت کہا تھا، جب باقی تمام لوگ، حضرت عثمان تو چونکہ مکہ سفیر بن کر گئے تھے، تو فرمایا تھا کہ یہ ہاتھ اللہ کا ہے اور یہ میرا دوسرا ہاتھ جو ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو اپنا ہاتھ میری طرف سے بیعت کے لیے رکھا تھا۔ تو لوگوں نے گواہی دی، تسلیم کی کہ یہ بات صحیح ہے۔ پھر کہا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ غزوہ تبوک کے اندر کس نے مال خرچ کیا تھا، میں نے مال خرچ کیا تھا۔ تو لوگوں نے اس کی بھی گواہی دی۔ پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری مسجد میں اضافہ کون کرے گا، تو میں نے مسجد میں اضافہ کیا، پھر میں نے روما کا کنواں خرید کر تمہیں دیا تمام مسافروں کے لیے، تمام کے لیے، تو سب نے اس بات کی تصدیق کی۔ تیسری بات مسند عثمان میں کہ حضرت عثمان نے جن لوگوں نے اعتراض کیا تھا حضرت عثمان پر، سوابق اسلامیہ یعنی سابقون الاولون پر، تو اس کے جواب میں حضرت عثمان نے جو باتیں کہی ہیں وہ روایات بھی یہاں جمع کی ہیں۔ عاصم شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ولید بن عقبہ سے ہوئی، تو ولید نے عبد الرحمن ابن عوف سے کہا کہ مالی اراکا قد جفوت امیر المومنین، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ امیر المومنین عثمان پر ظلم کر رہے ہیں، کیوں آپ علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہیں، قطع تعلق کیا ہوا ہے؟ فقال لہو، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ولید ابن عقبہ سے کہا کہ جا کر ان کو پیغام دے دینا حضرت عثمان کو، انہوں نے دو تین اعتراضات کیے حضرت عثمان پر۔ اب یہاں بھی وہی تعریض ہے جو پیچھے سے ذکر کیا ہے، براہ راست حضرت عثمان پر بات نام لے کر نہیں کی، کہا کہ میں غزوہ احد کے موقع پر بھاگا نہیں تھا، بات تو اپنی کی ہے کہ میں نہیں بھاگا تھا، تو دراصل تعریض کی ہے حضرت عثمان پر کہ غزوہ احد کے اس ہنگامے میں جب یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے، تو اس گھبراہٹ کے اندر بہت سارے مخلص مسلمان بھی کیا ہے ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، ان میں حضرت عثمان بھی چلے گئے تھے، تو اس کی طرف تعریض کی ہے کہ میں نہیں بھاگا تھا، یعنی عثمان بھاگے تھے، یہ عبد الرحمن نے جملہ کہا۔ قال عاصم، عاصم کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن نے یہ بات کہی کہ میں غزوہ بدر سے بھی پیچھے نہیں رہا، بات اپنی کی ہے لیکن یہاں تعریض کر دی حضرت عثمان پر کہ غزوہ بدر میں عملاً حضرت عثمان شریک نہیں تھے، اس کی وجہ آگے جواب آ رہا ہے حضرت عثمان کی طرف سے، غزوہ بدر میں بھی پیچھے نہیں تھا اور میں نے حضرت عمر کی سنت نہیں چھوڑی۔ تیسرا گویا کہ ایک قسم کا اعتراض کر دیا کہ آپ نے، حضرت عثمان نے حضرت عمر کی سنت چھوڑ دی، یہ باتیں انہوں نے کہی۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ جاؤ جا کر حضرت عثمان کو ان تینوں باتوں کے بارے میں خبر دے دو۔ فقال، حضرت عثمان کو جب خبر دی تو حضرت عثمان نے ان تینوں باتوں کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں غزوہ احد میں وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن عبد الرحمن مجھے اس بات پر شرم کیسے دلاتے ہیں جب کہ جو مجھ سے گناہ سرزد ہوا تھا، میری غلطی تھی، اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ خود اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم، کہ جو لوگ جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران جن کے شیطان نے پاؤں پھسلا دیے تھے اور وہ جنگ غزوہ احد سے چلے گئے تھے، تو ولقد عفا اللہ عنہم، اللہ نے انہیں معاف کر دیا، تو میرا جو جرم اللہ نے معاف کر دیا اس پر یہ مجھے آیت کی خلاف ورزی کے طور پر مجھے شرم کس بات پر دلا رہے ہیں؟ اسی طرح بات بدر کی ہے، تو میں غزوہ بدر میں بے شک پیچھے رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حضرت رقیہ جو حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، تو میں ان کی مرض کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیچھے چھوڑ گئے کہ ان کی دیکھ بھال اور عیادت ضروری تھی، یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئی، حضرت عثمان کو خود پیچھے چھوڑ کر گئے۔ اور پھر جب غزوہ بدر سے واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مال غنیمت میں سے سب لوگوں کو حصہ دیا تھا تو مجھے بھی بدر میں شرکت کے حوالے سے ہی تو حصہ دیا تھا، مجھے بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ کہ میں وہاں موجود تھا۔ اب جنگوں میں ہر آدمی کی ہر جگہ پر ڈیوٹی ہونا تو ضروری نہیں ہے، میری ڈیوٹی وہاں لگی ہوئی تھی۔ وَأَمَّا قَوْلُهُ، جہاں تک عبد الرحمٰن ابن عوف کا یہ اعتراض ہے کہ میں نے حضرت عمر کی سنت چھوڑ دی، حضرت عمر کی سنت کی اتباع نہیں کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سنت عمر کی نہ میں طاقت رکھتا ہوں نہ وہ طاقت رکھتا ہے۔ عمر عمر تھے، عمر جس مقام پر تھے وہ اب قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا۔ جو معیارات حضرت عمر فاروق نے قائم کیے ہیں اور جس جلالت قدر اور شان سے انہوں نے کیا ہے حکمرانی کی ہے، وہ اب حضرت عمر کے بعد کسی کے اندر نہیں آ سکتے، چاہے میری جگہ پہ کوئی اور بھی حکمران ہو۔ وہ ایک زمانہ تھا، ختم ہو گیا، اب اس زمانے کے تقاضے اور ضروریات ہیں، تو اس ان تقاضوں اور ضروریات کے مطابق ہی نظام چلنا تھا۔ اب تم بیٹھے ہوئے ہو اس انتظار میں کہ عمر والا نظام جو ہے وہ معیار جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور حضرت عثمان نے کہا کہ یہ تینوں باتیں جا کر عبد الرحمٰن سے بتا دینا۔ تو دفاع کیا ہے حضرت عثمان نے خود ان تمام سوالوں کا جو اس زمانے میں وہاں گردش کر رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ہجوم اعتراض کرنے والا باغی لوگوں کا وہاں پر موجود تھا۔ چوتھی بات شاہ صاحب کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کو قطعی طور پر یہ معلوم تھا کہ وہ جنتی ہیں۔ زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عثمان کے پاس حاضر تھا جب ان کا محاصرہ کیا گیا موضع الجنائز میں، اتنا مجمع تھا چاروں طرف کہ اگر ایک بھی پتھر اوپر سے گرے تو ضرور کسی نہ کسی کا سر پھٹ سکتا تھا۔ ایسے موقع پہ عثمان اگر محاصرہ کرنے والوں کو منتشر کرنے کے لیے پتھر برساتے تو برسائے جا سکتے تھے، لیکن رائی تو عثمان، میں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے گھر کی چھت کے اوپر چڑھے۔ خوخہ عثمان جو مقام جبرائیل کے قریب ہے، فقال یا ایها الناس، اے لوگو، کیا تمہارے مجمع میں طلحہ موجود ہیں؟ پورا مجمع خاموش رہا۔ پھر کہا ایها الناس افیکم طلحہ، دوسری دفعہ عثمان نے پوچھا کہ کیا تمہارے اس مجمع میں طلحہ موجود ہے؟ پھر خاموشی۔ پھر تیسری دفعہ کہا ایها الناس افیکم طلحہ، فسکتوا، پھر خاموش۔ چوتھی مرتبہ پھر کہا حضرت عثمان نے ایها الناس افیکم طلحہ، چوتھی مرتبہ جب کہا تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہو گئے۔ فقال له عثمان، حضرت عثمان نے ان سے کہا الا اراک ہاہنا، میں تمہیں یہاں ایسے حالت میں دیکھ رہا ہوں، ما کنت ارا انک ستکون فی جماعت قوم تسمع نداء آخر ثلاث مرات، تم ایسی جماعت کے لشکر میں موجود ہو کہ میں نے تین دفعہ پکارا کہ طلحہ موجود ہے اور تم نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب مجھے اس مجمع میں سے ملا، انشدک باللہ، میں اللہ کی قسم اٹھا کر طلحہ تم سے پوچھتا ہوں، یا طلحہ، تمہیں معلوم ہے وہ دن کہ جب میں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فلاں جگہ پر موجود تھے، ایسے ہی وَقَدَا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدُ مِنْ أَصْحَابِهِ غَيْرِي وَغَيْرِ، تیرے اور میرے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ طلحہ نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ فقال لك رسول اللہ یا طلحہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے طلحہ تم سے کہا تھا، یہ بات کہی تھی کہ انہ لیس من نبی الا و معہ من اصحابہ رفیق، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ اس کے ساتھ اس کے صحابہ رفیق ہوتے ہیں اس کی امت کے، اور وہ جنت میں اس کے ساتھ داخل ہوتے ہیں۔ کہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے۔ اور یہ کہ عثمان یہ میرا رفیق ہے جنت میں، تم سے یہ بات کہی تھی کہ عثمان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بارے میں کہ میں حضور کا رفیق ہوں گا اور جنت میں ہوں گا۔ تو طلحہ نے کہا کہ ہاں بے شک یہ بات ہوئی تھی۔ اور پھر حضرت طلحہ اس مجمع کو چھوڑ کر علیحدہ ہو کر واپس گھر چلے گئے۔ ثم من صرف۔ پانچویں بات، حضرت عثمان کو یہ یقین تھا کہ یہ بلوا گیری مجھ پر ہوگی، یہ مصیبت مجھ پر ضرور آئے گی، اس بات کا یقین حضرت عثمان کو خود تھا۔ ابو سملہ جو مولا ہیں عثمان کے، وہ کہتے ہیں کہ قال قال علی عثمان یوم الدار، جب لوگوں نے محاصرہ کر رکھا تھا تو مجھے حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سے ایک عہد لیا تھا، قد عاہد علی عہدن، مجھ سے ایک عہد لیا، وانا صابر علیہ، اور میں اس عہد پر ثابت قدمی کے ساتھ صبر و استقامت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ حاکم اور ترمذی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ تم سے یہ قمیص اتروا لیں، تو آپ اس کو مت اتارنا، جو قمیص خلافت کی آپ کو مل جائے اس کو مت اتارنا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں بھی صحیح ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو، علی بلوا تصیبہ، کہ مصیبت آپ پر آئے گی، مصیبت سے گزرنے کے بعد آپ جنت میں داخل ہوں گے، تو اس مصیبت کا یقین تھا حضرت عثمان کو کہ آنی ہی آنی۔ ایسے ہی چھٹی بات، قطعی طور پر حضرت عثمان کو معلوم تھا کہ وہ حق پر ہے، وہ باطل پر نہیں ہے، حق پر ہے۔ ترمذی روایت کرتے ہیں مرہ ابن کعب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا، فقربہا، اور اس کے قریب ہونے کے بارے میں فرمایا، فمر رجل، ایک آدمی گزرا جو کپڑے سر جس نے ڈھکا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اس فتنے کے موقع پر ہدایت پر ہوگا۔ فقمت الیہ، میں جلدی سے گیا اس آدمی کے پاس، اور اس کا جو چہرہ چھپا ہوا تھا کپڑے میں، تو میں نے جب وہ کھولا تو وہ عثمان بن عفان تھے۔ میں نے حضرت عثمان کا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے آپ سے پوچھا کہ یہ آدمی، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ آدمی، جب فتنہ ہوگا تو یہ آدمی حق پر ہوگا۔ ترمذی روایت کرتے ہیں ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ ہوگا، اور اس فتنے میں یقتل ھذا فیھا مظلوما لعثمان، جی فرمایا کہ اس فتنے میں مظلوم شہید ہوں گے اور وہ عثمان ہے۔ حاکم روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ ان قریب فتنہ ہوگا اور اختلاف ہوگا لوگوں میں، یا یہ جملہ فرمایا تھا کہ اختلاف و فتنہ، اختلاف ہوگا اور فتنہ ہوگا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بالامیر و اصحابہ، تم پر لازمی ہے کہ جو اس وقت حکمران ہو اور اس کے جو ساتھی ہوں، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، ان کو لازم پکڑنا ہے۔ علیکم بالامیر و اصحابہ، اور اشارہ کیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کی حمایت میں بھی تھے، اور اصحابہ کا لفظ تھا تو حضرت عثمان کے جو خاص لوگ تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تو ہمیشہ بنو امیہ کے ساتھ ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے اس حدیث کی وجہ سے۔ مسند احمد میں کثیر ابن سلط سے روایت ہے کہ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے اس دن تھوڑی دیر کے لیے آپ لیٹے سوئے تھوڑی دیر، اور اچانک اٹھ کھڑے ہوئے جاگے، فرمایا کہ اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عثمان خود فتنہ چاہتا ہے تو میں تمہیں ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لحدثتکم قال، ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو درست رکھے، آپ ذرا بیان کیجئے کہ کیا بات ہے، ہم لوگوں کی طرح باتیں نہیں کریں گے آپ پر۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھا ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی منامی حاضر، ابھی میں سویا ہوں تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عثمان، آج جمعے کے دن تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، جمعہ کا دن تھا جس دن شہید ہوئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ امام احمد نے یہ روایت نائلہ بنت فرافضہ سے بھی نقل کی ہے جو حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت اس دن حضرت امیر المومنین عثمان سوئے کچھ دیر کے لیے، پھر جاگے تو فوراً فرمایا کہ میری قوم آج مجھے قتل کر دے گی۔ قلتُ، میں نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہوگا، یہاں تک نہیں پہنچیں گے، وہ ان کی حرکت یہاں تک نہیں ہوگی کہ آپ کو شہید کر دیں۔ قالا، حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ابو بکر اور عمر بھی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ تم آج رات ہمارے ساتھ افطاری کرو گے۔ تو شہادت کا بھی حضرت عثمان کو پورا یقین تھا۔ یہ روایات یہاں شاہ صاحب نے جمع کی ہیں مسند عثمان کے حوالے سے۔ اس کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند بیان کی ہے، اس میں بھی چند امور بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے خلافت کی بنیادی شرائط جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف مسانید سے ثابت ہیں، انہیں یہاں شاہ صاحب بیان کرتے ہیں۔ وعما شروط خلافت، امام احمد نے عبد الملک ابن عمیر کے ذریعے سے روایت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ میرے کانوں نے وہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ دنیا کے لوگ قریش کے تابع ہوں گے، قریش اگر اچھے قریش ہوں گے تو سب لوگ بھی اچھے ہوں گے، اور اگر قریش میں سے جو برے ہیں شرارہم تبعون لشرارہم، شریر لوگ شریروں کے تابع ہوں گے، معیار اور نمونہ قریش ہوں گے، اچھے ہیں لوگ تو اچھے اور برے ہیں تو بروں کے ساتھ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک دن انہوں نے لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرمایا اور فقالا، کہا کہ امراء قریش میں سے ہیں، بے شک امراء قریش میں سے ہیں، پھر تیسری دفعہ فرمایا پھر امراء قریش میں سے ہیں، لیکن تین باتیں جب تک وہ قائم رکھیں گے، تین باتیں قریشوں میں ہوں گی تو وہ امیر ہوں گے، حکمران ہوں گے، کہ جب بھی وہ فیصلہ کریں اور انہیں حکمران بنایا جائے، فیصلہ کرنے کا موقع ہو تو وہ عدل و انصاف سے کام لیں، ما حکموا فعدلوا وما عہدوا، جو وہ وعدہ کریں اسے پورا کریں۔ حکمران جو وعدہ کر لے، معاہدہ کر لے، اس معاہدے کی پاسداری کرے، اور اگر ان سے رحم مانگا جائے کہ رحم کرو ہم پر، تو وہ رحم کریں۔ تین باتیں جب تک قریشیوں میں ہوں گی تو وہ حکمران رہیں گے۔ اور جس آدمی نے ان میں سے یہ تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا تو فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تو اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام لوگوں کی لعنت۔ دوسری بات جسے حضرت علی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ شیخین یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت باقی تمام امت پر، حضرت علی سے اس سلسلے میں جو روایات مروی ہیں وہ متواتر ہیں، تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، مرفوعاً بھی ہیں موقوفاً بھی ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ کہ افضلیت شیخین اہل حق کہ تمام مذاہب کا متفقہ مسئلہ ہے، لیکن صحابہ میں سے افضلیت شیخین کو جس صراحت اور جس مضبوطی کے ساتھ حضرت علی نے بیان کیا ہے کسی اور نے نہیں بیان کیا۔ اما کسے صحابہ آ را مسرح تر و محکم تر، چون علی مرتضی نیا بردہ، اور کسی نے ایسے بیان نہیں کیا جیسے حضرت علی نے بیان کیا۔ تو اس سلسلے میں حضرت علی کی مرفوع روایات بھی ہیں اور موقوف روایات بھی ہیں۔ مرفوع روایات میں وہ حدیث ہے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ابو بکر و عمر اہل جنت میں سے جو بوڑھے ہیں، کہول اہل جنت ان کے سردار ہیں۔ یہ متعدد طریقوں سے یہ روایت ہوئی ہے، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت یہاں نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر و عمر جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، اولین اور آخرین، ما خل النبیین والمرسلین، سوائے انبیاء اور رسولوں کے باقی تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن بن علی کی اولاد میں سے، یہ روایت مسند روایت ہے حسن بن زید بن حسن سے، کہ میرے والد نے روایت کیا ہے حضرت علی سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، تو اتنے میں ابوبکر و عمر آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا، یا علی حاضانی سیدہ کہول اہل الجنہ و شبابہ بعد النبیین والمرسلین، جوانوں اور بوڑھوں کے یہ دونوں سردار ہیں ابوبکر و عمر۔ ایسے ہی اگلی روایت نقل کی ہے اسی سند کے ساتھ کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، کہ اتنے میں ابوبکر و عمر آئے تو حضور نے وہی بات فرمائی کہ یہ ہاں جی دونوں سردار ہیں، اور ان دونوں کو بتانا مت، تم علی سے الگ کہا، ان دونوں کو بتلانا مت، لا تخبرہما۔ اسی طرح ترمذی کی روایت انس بن مالک، حضرت علی کی موافقت میں اور بھی صحابہ کی روایت ہے، انس بن مالک بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے بارے میں کہا کہ یہ دونوں سردار ہوں گے، اور حضرت علی سے کہا تھا کہ لا تخبرہما یا علی، کسی اور ان دونوں کو بتانا مت اے علی۔ اگلی روایت ابن ماجہ کی نقل کی ہے۔ یہ تو مرفوع روایات ہیں، موقوف روایات میں سے فرمایا خیر ھذہ الامہ، اس امت میں سب سے بہتر ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، اور یہ روایت بھی حضرت علی سے بہت ساری جماعت نے روایت کی ہے، بیان کی ہے۔ خود ان کے بیٹے حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ روایت کرتے ہیں، جسے امام بخاری نے اور ابو داود نے سفیان ثوری کے طریق سے بیان کیا ہے جی، اور ابو یعلیٰ نے بیان کیا ہے محمد بن الحنفیہ سے، قلت لابی، محمد بن الحنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ لوگوں میں سے کون سے لوگ بہتر ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو حضرت علی نے فرمایا ابو بکر، میں نے کہا پھر کون، انہوں نے کہا پھر عمر۔ اب مجھے ڈر ہوا کہ نام اگر میں نے لیا، خشیتو، مجھے ڈر ہوا کہ یہ حضرت عثمان کو کہیں گے تیسرا نمبر، تو میں نے نام لینے کے بجائے میں نے یوں کہا کہ ثم انت، تیسرے درجے پر آپ ہیں، تو حضرت علی نے فرمایا نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں جی، اپنے بارے کی کیا ہے نفی کی۔ ابن ماجہ نے عبداللہ ابن سلمہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین انسانوں میں انسان ابو بکر ہیں اور ابو بکر کے بعد عمر ہیں۔ اس طرح مختلف طرق سے اگلی روایات بھی بیان کی ہیں کہ منبر پر حضرت علی نے فرمایا، کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ نبی کے بعد اس امت میں بہترین آدمی کون ہے؟ تو پھر حضرت ابو بکر کا تذکرہ کیا، پھر یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوسرے آدمی کے بارے میں ذکر نہ کروں ابو بکر کے بعد؟ تو حضرت عمر کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں تیسرے آدمی کا بھی ذکر کر سکتا ہوں، لیکن نہیں کیا، وسا کا تھا، خاموش ہو گئے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہمارا خیال تھا کہ شاید یہ اب اپنی بات کر رہے ہیں کہ شاید تیسرا آدمی میں خود ہوں۔ سعید کہتے ہیں فقلت انت سمعت علی یقول ھذا قال نعم رب الکعبہ، لیکن تیسری بات پر وہ خاموش رہے۔ اگلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت عثمان ہی ہیں، لیکن چونکہ جس مجمع کے سامنے حضرت علی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تھے، ان میں اکثر بلوائی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کی شہادت میں حصہ لیا تھا، بغاوت کی تھی، تو حکمت عملی کے طور پر حضرت عثمان کا نام حضرت علی نے نہیں لیا۔ اس طرح ایک اور روایت لائے ہیں حضرت علی سے، اس میں بھی یہی ہے کہ امت کے سب سے بہترین آدمی پہلے ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں۔ اسی طرح مسیب بن عبد خیر نبی سے روایت کرتے ہیں کہ قام علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی نبی کے بعد حضرت ابو بکر ہیں پھر عمر ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا انا قد احدثنا، ہم نے بڑی ان کے بعد نئی نئی باتیں شروع کر دی ہیں، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کے درمیان جو چاہے۔ اس طرح ذر بن حبیش کی ایک روایت لائے ہیں ابو جحیفہ سے کہ میں نے حضرت علی سے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی ابو بکر اور ان کے بعد عمر ہے۔ پھر فرمایا حضرت علی کی روایت ابو جحیفہ سے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس امت کے افضل ترین آدمی نبی کے بعد کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تو انہوں نے کہا حضرت ابو بکر کا ذکر کیا، پھر حضرت عمر، پھر بعد میں حضرت عمر کا ذکر کیا۔ اگلی روایت بھی یہی ہے، اس سے اگلی روایت بھی عون ابن ابی جحیفہ روایت کرتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں میں سے تھے، آپ کے سیکورٹی میں تھے، ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی ممبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر فرمایا کہ نبی کے بعد سب سے بہترین امت میں سے ابو بکر ہیں اور دوسرے عمر ہیں، اور ویجعل اللہ الخیر حیث احب، اور اس کے بعد جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ یہی بات سفیان ثوری، اسود ابن قیس اور ایک آدمی نے حضرت علی کی روایت ہے یوم الجمل کی، یوم الجمل جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يعهد الینا عهدا ناخذ به فی امارۃ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے کوئی خلیفہ نامزد نہیں کیا تھا، لیکن ہم نے اپنی رائے سے، اپنے دل کی خوشی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا، تو وہ بالکل درست رہے، واستقاما، اور ان کا معاملہ بھی درست رہا، پھر حضرت عمر خلیفہ بنائے گئے، وہ بھی درست رہے، یہاں تک کہ دین دنیا میں غالب ہو گیا۔ یہاں حضرت علی نے ایک جملہ استعمال کیا، بجران ہی، جران کہتے ہیں اونٹ کے سینے کو، اونٹ جب کسی زمین کے اوپر سینہ ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے تو گویا کہ، اور گردن اکڑا کر کھڑا کرتا ہے، ویسے تو جرین کہتے ہیں اونٹ کا جو اوپر حلق کے اوپر والا حصہ ہے، یہ تو یہ پورا کا پورا زمین پر رکھ کر اتنی اس کی گرفت ہو جاتی ہے کہ کوئی چیز اگر اس کے نیچے ہو تو نکل کر بھاگ نہیں سکتی۔ کسی سے اونٹ نے کینے کا بدلہ لینا ہو تو وہ پکڑ کر اس کو اپنے سینے کے نیچے دبا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کا کچومر نکل جاتا ہے، اس کو جرین کہتے ہیں۔ تو دین نے اپنا سینہ زمین پر ٹکا کر غالب کر لیا، یعنی دین اسلام لیو ذرہ ولد دین کلی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل ہو گیا۔ اور اسی طرح کئی روایات امام احمد نے نقل کی ہیں مصر ابن قدام عن عبد الملک ابن میسرہ عن نزال ابن صبرہ عن علی، اس میں بھی یہی کہ سب سے بہترین آدمی ابو بکر ہیں حضور کے بعد اور پھر عمر ہیں۔ یہ تو مرفوع روایات تھیں، اور موقوف روایات میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سبقت لے گئے، پھر اس کے بعد ابو بکر اور تیسرے عمر۔ حضرت علی کی ایک اور روایت، سمعت علی جن یقول سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصلی ابو بکر وصلی عمر، پھر ہم میں فتنہ پیدا ہو گیا، فتنے نے ہمیں پاگل کر دیا، یعف اللہ ما یشاء، جس سے چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس فتنے سے معاملے میں۔ کہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ کیا ہمارے لیے آپ خلیفہ مقرر کریں گے، یعنی اپنے بعد اپنا کوئی جانشین؟ تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا، لیکن خلیفہ بن گئے۔ ولیکن ان یرید اللہ بالناس خیر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا خیر کا، تو میرے بعد اپنے میں سے بہترین آدمی پر تم خود جمع ہو جاؤ گے، اس کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ موقوف روایات میں سے جو دراصل مرفوع پر ہی مشتمل ہیں، جو اسے بخاری نے روایت کیا ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ یقول وضع عمر رضی اللہ عنہ علی سریرہ، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کے جسم مبارک کو چارپائی پر رکھا ہوا تھا، اسے کفن پہنایا لوگوں نے، لوگ آ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ہاں جی، ابھی اٹھانے سے پہلے، وانا فیہم، میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں اس مجمع میں موجود تھا، تو اتنے میں ایک پیچھے سے آدمی آیا اور اس نے میرے دونوں کندھوں سے مجھے پکڑ لیا، میں نے دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے حضرت عمر پر رحم والے کلمات کہے اور فرمایا ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، آپ کوئی ایسا آدمی چھوڑ کر نہیں گئے کہ جو تمہاری طرح کا، آپ طرح کا، حضرت عمر کی طرح کا عمل کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اللہ کی قسم، انی کنت لاظن ان یجعلک اللہ مع صاحبیک، حضرت علی نے فرمایا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ ہی آپ کا حشر کرے گا، اور مجھے یہ اچھی طرح معلوم ہے کہ میں نے بہت دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملے سنے کہ ذہبت انا و ابو بکر و عمر، کہیں جانا ہوتا تو وہاں سے آ کر حضور فرماتے ہیں کہ میں گیا تھا، میں ابو بکر اور عمر گئے تھے، و دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ ابو بکر و عمر دونوں کا تذکرہ فرماتے تھے۔ ایسے ہی امام احمد نے روایت کیا ہے نافع سے عن ابن عمر کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر اور قبر کے درمیان آپ کا جنازہ لا کر رکھا گیا، حتیٰ قام بین یدی الصفوف فقال ہوا ھذا ثلاث مرات، حضرت علی تشریف لائے تھے، فجاء علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک کہ کھڑے ہو گئے صفوں کے درمیان اور فرمایا ہوا ھذا ثلاث مرات، ثم قال رحمۃ اللہ علیک ما خلق اللہ احد احب الی من ان القاہ بصحیفتہ بعد صحیفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کسی بندے کو نہیں پیدا کیا جس کو مجھے محبت ہو کہ جن کا نامہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس آدمی جو کپڑا پہنے ہوئے لیٹا ہوا اس کے صحیفے سے زیادہ محبوب۔ امام احمد روایت کرتے ہیں عون ابن ابی جحیفہ سے اور وہ اپنے والد سے کہ میں حضرت عمر کے پاس تھا، آپ کے جنازے پر آپ کے جسم مبارک پر کپڑا مسجع، کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جس میں ٹانگیں بھی چھپی ہوئی ہوں اور چہرہ بھی چھپا ہوا ڈھکا، اور مردے کا عام طور پر چہرہ اسی طریقے سے کپڑا ڈالا جاتا ہے، قد قضا نحبہ، فجاء علی، جن حضرت علی آئے تو آپ کے چہرے سے، حضرت عمر کے چہرے سے کپڑا ہٹایا انہوں نے اور پھر فرمایا اللہ آپ پر رحم کرے ابو حفص، فواللہ کوئی آدمی باقی نہیں رہا آپ کے بعد کہ جس کا صحیفہ آپ سے زیادہ بہتر ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی وفات کے بعد داخل ہوئے اور وہ لیٹے ہوئے تھے چارپائی پر، تو انہوں نے صلی اللہ علیہ ثم قال ما من الناس احد احب الی، وہی روایت ہے، محمد ابن حسن الشیبانی امام محمد اپنی کتاب الآثار میں امام اعظم امام ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن علی مرسلاً ان کی ایک روایت بیان کی ہے اسی طرح کی۔ تیسری بات مسند علی میں یہ بیان کی ہے کہ حضرت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین پر یعنی ابو بکر و عمر پر کسی اور آدمی کو کی افضلیت کے قائل ہونے والے کو حضرت علی بدعتی کہتے تھے، کہ کوئی آدمی اگر یہ کہتا کہ ابو بکر و عمر سے افضل فلاں آدمی ہے، خاص طور پر خود حضرت علی کے بارے میں لوگوں نے اس وقت کہنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے بارے میں حضرت علی نے فرمایا کہ یہ بدعتی ہے، اور نہ صرف بدعتی ہے بلکہ مستحق کے تعزیر ہے، اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، جھوٹ بولتا ہے یہ۔ استیعاب میں روایت بیان کرتے ہیں حکم ابن حجل سے قال قال علی جن، حضرت علی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کوئی آدمی مجھے ابو بکر و عمر پر فضیلت نہ دے، لا یفضلنی احد علی ابی بکر و عمر، اور جس آدمی نے یہ جملہ کہا کہ میں ان دونوں سے افضل ہوں میں اس کو کوڑے لگواؤں گا، حد قذف کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی روایت علقمہ سے بیان کی ہے کہ حضرت علی تک یہ بات پہنچی کہ کچھ لوگ حضرت علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، تو حضرت علی کو جیسے ہی پتہ چلا تو آپ منبر رسول پر چڑھے، فحمد اللہ و اثنا علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر فرمایا حضرت علی نے ایھا الناس، اے لوگو مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ تم مجھے فضیلت دیتے ہو ابو بکر و عمر پر، یاد رکھو اگر مجھے یہ پتہ چل گیا یا پہلے میں اس کی اطلاع دیے ہوئے ہوتا تو آج کے بعد اگر میں نے کسی سے سنا کہ وہ مجھے فضیلت دیتا ہے ابو بکر و عمر پر تو وہ جھوٹا ہے، تہمت لگاتا ہے، اور اس پر میں جھوٹے ہونے کی حد قذف جاری کروں گا، 80 کوڑے لگواؤں گا۔ ثم قال، پھر فرمایا کہ اس امت میں سب سے بہترین آدمی نبی کے بعد ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ ان دونوں کے بعد کون زیادہ بہتر ہے۔ اس مجلس میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں حضرت علی کے بیٹے، واللہ لو سم الثالث لسما عثمان، اگر حضرت علی تیسرے آدمی کا نام لیتے تو وہ ضرور عثمان تھے۔ حضرت علی کے اپنے بیٹے امام حسن یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ تیسرے کا ذکر نہیں کیا، وجہ کیا تھی کہ مجمع میں بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ جنہوں حضرت عثمان کی شہادت کے اندر بلوے میں شریک تھے، تو حکمت عملی کے طور پر وہاں جملہ انتشار پیدا نہ ہو۔ ابو القاسم جو عبد خیر سے روایت کرتے ہیں، جو حضرت علی کے جھنڈا بردار تھے، حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اس امت میں سے نبی کے بعد جو آدمی جنت میں داخل ہوگا میں تمہیں اس کے بارے میں نہ بتلاؤں، تو انہوں نے کہا یا امیر المومنین بتلائیے، کہا کہ ابو بکر پھر عمر۔ لوگوں نے کہا کہ کیا اے امیر المومنین آپ سے پہلے یہ دونوں داخل ہو جائیں گے جنت میں، یہ دونوں آپ سے پہلے داخل ہو جائیں گے؟ حضرت علیہ وسلم کہ ای والذی فلق الحب وبرا النسما، قسم اس ذات کی جس نے دانہ پھاڑا کر اس میں سے درخت پیدا کیا اور نسمے میں سے انسان پیدا کیا، وہ دونوں جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے، اور میں تو ابھی معاویہ کے ساتھ میدان حشر میں کھڑا حساب کتاب دے رہا ہوں، میرا تو معاویہ کے ساتھ جو جھگڑا ہے اس جھگڑے میں میں تو ابھی حساب کتاب کے مرحلے سے گزر رہا ہوں گا اللہ کے سامنے، اور یہ دونوں پہلے جنت میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ اسی طرح ان دونوں کی بشارت پر بھی ان کی روایت موجود ہے۔ حضرت علی کے کاتب روایت کرتے ہیں حضرت علی سے حاتم بن ابی بلتا کے قصے میں کہ وہ جنت، چونکہ بدری صحابی تھے، وما یدریک لعلاللہ اطلع اہل بدر، حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بہلے بدر پر جھانکا اور فرمایا اعملوا ما شئتم، تم جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اسی طرح دلائل ان دونوں کے بارے میں اس سابقین مقربین کے بارے میں بھی ہیں۔ حضرت علی کی روایت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے سات نجباء رقباء ہیں، ان کے نمائندے ہیں، رقیب نگران ہیں، اور مجھے 14 نجباء اور رقباء دیے گئے۔ تو ہم نے پوچھا حضرت علی سے کہ وہ کون ہے، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں اور میرے دونوں بیٹے حسن و حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب ابن عمیر، بلال، سلمان، عمار، عبداللہ ابن مسعود، ابو ذر، مقداد، تو سابقین الاولین ہیں یہ سب۔ چوتھی بات مسند علی میں شیخین کا معاملہ، اس پر استدلال حضرت علی نے اس حوالے سے کیا کہ شیخین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہی تھی جیسے ولی عہد ہوتا ہے، منتظر الامارہ، جیسے اصل کا جانشین یا نائب ہوتا ہے، اسی طرح کا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ابو بکر و عمر کا۔ علی روایت کرتے ہیں قال قیل یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد ہم کسے اپنا حکمران بنائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ابو بکر کو حکمران بنانا، تم انہیں حکمران بناؤ گو تو تجدوہ ہادیاً امیناً زاہداً فی الدنیا راغباً فی الآخرہ، تم ہادی بھی پاؤ گے، امانت دار بھی پاؤ گے، دنیا کی معاملات سے بے رغبتی بھی ہوگی اور آخرت کی طرف رغبت رکھنے والے، اور تم امیر بنانا عمر کو، تم انہیں پاؤ گے کہ وہ بہت طاقتور بھی ہیں، قوی ہیں، امین ہیں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر ان کے اندر نہیں ہے، اور تم امیر بنانا علی کو، ولا اراکم فاعلین، لیکن میرا خیال یہ نہیں ہے کہ تم یہ کر پاؤ گے کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بناؤ، تجدوہ ہادیاً مہدیاً، تم انہیں بھی ہادی اور مہدی پاؤ گے، یا خذ بکم الطریق المستقیم، وہ بھی تمہارے لیے سیدھا راستہ اختیار کریں گے۔ اسی طریقے سے پانچویں بات کہ شیخین کی خلافت، حضرت علی کی احادیث میں وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہوا ہے، از جہت تعریض جلی، یعنی انہوں نے اپنی روایات میں ان دونوں حضرات کی خلافت کو حضرت علی نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ترمذی روایت کرتے ہیں ابو حیان التیمی سے عن ابیہ عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے کہ اس نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، عائشہ، اور وہ حملنی الی دار الہجرہ، اور مجھے مکہ سے اٹھا کر ہجرت کروا کر دار الہجرہ مدینہ منورہ پہنچایا، اور ابو بکر نے تیسرا کام یہ کیا کہ اپنے خاص مال سے مصیبت کی حالت میں بلال کو آزاد کیا، بلال کو خرید کر آزاد کیا۔ تو تین کام میرے لیے ابو بکر نے کیے، تو اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم کرے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم کرے، وہ حق بات بیان کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، اگرچہ کڑوائی کیوں نہ ہو، لوگوں کو برا لگے، بھلا لگے، جیسا بھی لگے، وہ ضرور حق بات بیان کرتے ہیں، وَإِنْ كَانَ مُرًّا، جب وہ حق بات بیان کرتے ہیں تو ان کا کوئی بھی گہرا دوست نہیں بنتا، کیونکہ جو کھری کھری سب کو سنائیں گے تو کون آدمی ان کا دوست بنے گا۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم کرے کہ ان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ علی پر رحم کرے، اور علی کے لیے حضور نے دعا مانگی، اللہم ادر الحق معه حیث دارا، اے اللہ جدھر علی گھومے حق کو بھی ادھر ہی گھما دے۔ ان احادیث کی بڑی وضاحت اور تفصیل شاہ صاحب نے الخیر الکثیر میں بیان کی ہے۔ پانچویں بات کہ حضرت علی نے استدلال کیا حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا امام نماز بنایا تھا، تو ابو عمر استیعاب میں روایت کرتے ہیں حسن بصری سے، قیس ابن عباد بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار پڑے، جن راتوں اور دنوں میں اس میں نماز کے لیے جب ندا اذان ہوتی تھی، تو حضور سے نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے نظر دوڑائی تو میں نے دیکھا کہ نماز جو ہے وہ اسلام کی بہت بڑی علامت اور شاعر میں سے ہے، اور دین کا قائم کرنا اس میں سے ہے، تو ہم راضی ہو گئے دنیا کے لیے بھی ان کو حکمران کے طور پر، جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ فبایعنا ابا بکر، تو ہم نے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ جی میں نے جو پہچانا ابو بکر کی خلافت کو وہ ان کی امام نماز ہونے کی وجہ سے۔ اس سلسلے میں حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعریفات حضرت علی نے کی ہیں ان کی موت کے بعد، اسے بھی ابو عمر نے بیان کیا ہے اسید ابن صفوان کے ترجمہ میں کہ انہ ادرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت علی سے روایت کرتے ہیں، اچھی روایت حضرت ابو بکر کی تعریف۔ حضرت ابو بکر کا جب انتقال ہوا، اسے روایت کو جی ایک اور بھی سند بیان کر دی، قال لما قبض ابو بکر رحمہ اللہ، جب ابو بکر کا وصال ہوا تو آپ کو ایک کپڑے میں، انتقال کے بعد جیسے مردے کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں، چادر ڈال دی گئی، تو پورا مدینہ رونے سے گونج اٹھا، ارتجت المدینہ تو بالبکائی، ہر آدمی پورے مدینے میں رو رہا تھا ابو بکر صدیق کے وصال پر۔ ودہش القوم، اور قوم دہشت زدہ تھی، ایسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے موقع پر تھی۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب دوڑتے ہوئے، روتے ہوئے، انا للہ پڑھتے ہوئے آئے، یہاں تک کہ آ کر حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، اور پھر فرمایا رحمک اللہ یا ابا بکر، اے ابو بکر آپ پر اللہ کا رحم فرمائے۔ اور بڑی لمبی حدیث ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ حدیث ریاض النظرا میں دیکھی، تو اس کے الفاظ میں یہاں اسید ابن عصفوان سے نقل کرتا ہوں، وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں یہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا تو لوگ روئے، حضرت علی آئے انا للہ پڑھتے ہوئے اور فرمایا الیوم انقطعت خلافت النبوہ، حضرت علی نے فرمایا کہ آج نبوت کی جو خلافت تھی براہ راست حضور کے جو خلیفہ تھے وہ ختم ہو گئی، یہاں تک کہ ابو بکر کے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے آپ چادر میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے تھے حضرت ابو بکر، یرحمک اللہ یا ابو بکر، اے ابو بکر اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور انیس تھے، آپ کی طرف رجوع کرتے تھے، آپ ان کے بااعتماد آدمیوں میں سے تھے، آپ ان کی رازوں کی حفاظت کرنے والے تھے، آپ ان کی مشاورت کا حصہ تھے، آپ پہلے آدمیوں میں سے تھے جو اسلام لائے اور خالص ایمان اختیار کیا، اور دین میں بڑے سخت تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، اعظمہم غنان فی دین اللہ، اللہ کے دین میں آپ بے پرواہ ہونے میں سب سے اعلیٰ درجے کے تھے، اس کی نگہداشت کرنے میں، وَأَحْبَطَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْدَبَهُمْ عَلَى الْإِسْلَامِ، اسلام کی حفاظت کرنے میں، اور وَأَيْمَنَهُمْ عَلَى أَصْحَابِهِ، ان کے صحابہ پر ہاں جی بابرکت، اور ان کے صحابہ کی صحبت کیا ہے اس کو زیادہ اچھے طریقے سے کرنے والے تھے، آپ کے مناقب میں سب سے اہم ترین آپ کے مناقب ہیں، تمام صحابہ میں سے سوابقین میں سے افضل ہیں، درجات میں سب سے بلند تر ہیں، وسیلے کے اعتبار سے سب سے اقرب ہیں، وَأَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہت رکھتے ہیں عادات و اطوار میں، رحمت اور شفقت میں، فضیلت میں، اور بہت اونچے مقام پر ہیں، اور بہت زیادہ معزز ہیں، اور بہت زیادہ مضبوط ہیں ان کے ہاں، جزاک اللہ علیہ السلام خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو ہاں جی بہت زیادہ خیر عطا فرمائے اسلام کی طرف سے، وعن رسول ہی خیرن کنت عندہ بمنزلۃ السمع والبصر، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ ہاں جی کان اور آنکھیں تھیں، ہاں جی صدقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں بالکل صحیح کہا تھا، آپ نے تصدیق کی تھی اس وقت جب لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں صدیق کہا ہے، کہ قرآن میں کہا والذی جاء بالصدق وصدق به، الذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صدق به ابو بکر تھے، آپ ان کی مواسات کرنے والے تھے جب لوگ آپ سے بخل کرتے تھے، آپ مصیبتوں کے وقت میں حضور کے ساتھ کھڑے تھے جب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ثانی اثنین تھے، صاحبہ فی الغار تھے، آپ پر سکینہ نازل ہوا ہے، وقار نازل ہوا ہے، آپ ہجرت کے رفیق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دین میں آپ رسول اللہ کے خلیفہ تھے اور آپ کی امت کے، آپ نے خلافت بڑی اچھی چلائی، یہاں تک کہ جب لوگ مرتد ہوئے تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا، وَقُمْتَ بِالْأَمْرِ مَا لَمْ يَقُمْ بِهِ خَلِیفَةَ نَبِیٍّ، آپ ایسے ایسے کام کیے کہ کسی نبی کے خلیفہ نے ایسے کام نہیں کیے، اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت جب آپ کے ساتھی کمزور پڑ رہے تھے، ہی نہ وہاں نہ اصحاب، آپ ظاہر ہو کر سامنے آ گئے جب لوگ کمزور پڑ رہے تھے، آپ مضبوط بنے جب لوگ ضعیف ہو رہے تھے، اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کو لازم پکڑا جب لوگ جو ہیں اذا ہمو کنت خلیفۃ حقا، آپ خلیفہ برحق تھے، آپ سے کسی کا کوئی جھگڑا کوئی لڑائی نہیں، آپ منافقین کے علی الرغم جی آپ خلیفہ بنے، کافروں کو نقصان پہنچایا، ذلیل کیا، باغیوں کے لیے آپ غیظ و غضب تھے، آپ نے کام کیا اس وقت جب لوگ بزدل تھے، اس وقت آپ اٹھ کھڑے ہوئے، ثابت قدم رہے جب لوگ پیچھے ہٹ رہے تھے، آپ اللہ کے نور کو لے کر جاری رہے جب لوگ کھڑے تھے، پھر لوگوں نے آپ کی اتباع کی اور ہدایت پائی، آپ نے اپنی آواز کو نیچا رکھا، وَأَعْلَاهُمْ فَوْقًا وَأَمْثَلَهُمْ كَلَامًا وَأَسْبَبَهُمْ مَنْطِقًا، آپ کی گفتگو، آپ کی بات چیت درست تھی، آپ کا خاموشی لمبی تھی، اور آپ کا قول بہت اونچا پہنچانے والا تھا، آپ بہادر ترین میں لوگوں میں سے ہیں، آپ ان کے امور کو جانتے اور ان کو اچھی طریقے سے عمل میں لانے والے تھے، کنت واللہ للدین یعصوباً اولاً، آپ اللہ کی قسم دین کے سردار تھے سب سے پہلے، حین نفر عنہ الناس، جب لوگ دین سے دور بھاگ رہے تھے، اور آخراً آخرت میں بھی تھے جب لوگ ادھر متوجہ ہوئے، آپ مسلمانوں کے لیے باپ تھے، بڑا شفیق باپ، حتیٰ سارو عیالی کا عیالاً، یہاں تک کہ مسلمان آپ کی گویا کہ اولاد تھی، آپ نے ان کا بوجھ اٹھایا جب وہ لوگ کمزور تھے، آپ نے ان کے تمام کام کیے جب وہ محمل بنے، آپ نے حفاظت کی جب وہ ضائع ہونے لگے، آپ کو معلوم تھا ہاں جی، آپ نے علم دیا جب وہ جاہل تھے، آپ نے کمر کس لی ہاں جی مجاہدہ کیا جب لوگ کم نیچلے بیٹھ رہے تھے، اور آپ نے صبر کیا جب لوگ گھبرا رہے تھے، فادرک اوتار ما طلبوا وراجعوا رشدهم برأيك، لوگوں نے آپ کی ہدایت اور رہنمائی آپ سے رائے سے حاصل کی، کامیاب ہوئے، ونالوا بك ما لم يحتسبوا، آپ نے کافروں پر بڑا سخت عذاب نازل کیا، ولہبن وللمؤمنین رحمتن وانسن، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے تھے، یہاں تمام جملے جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے استعمال کیے ہیں، آپ ایک قلعہ تھے، اللہ کی قسم آپ نے ایسے طریقے سے کام کیا ہے کہ اس کا تمام ہاں جی جھاگ اور ساگ جتنا بھی ہے سمندر کا ہے وہ تمام جی بلند ہوا ہاں جی اس میں، وَذَهَبْتَ بِفَضَائِلِهَا وَأَدْرَكْتَ سَوَابِقَهَا، اب کے تمام فضائل آپ نے پا لیے اور اس کے تمام سابقین والی چیزیں آپ نے پا لی، آپ کی دلائل میں کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ کی بصیرت میں کوئی کمزوری نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی بزدلی نہیں تھی، اور آپ کا کبھی دل گھبرایا نہیں، کبھی حیران نہیں ہوا، آپ پہاڑ کے مانند تھے کہ ایسا پہاڑ کہ جس کو تیز ہوائیں بھی حرکت نہ دے سکیں، آندیاں بھی اسے اپنی جگہ سے نہ ہٹا سکیں، آپ ویسے ہی تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں کہا کہ آپ نے لوگوں سے سب سے زیادہ احسان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی صحبت کے نتیجے میں، او وضعت یدی کا وکنت قوما قال ضعیفا فی بدنی کا، حضور نے جیسا کہ فرمایا تھا آپ کے بارے میں آپ ویسے ہی تھے کہ بدن کے اعتبار سے تو آپ کمزور تھے لیکن قوی تھے اللہ کے حکم میں، متواضع فی نفسی کا، متواضع تھے اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑے عظیم اور جلیل تھے، کبیر تھے، لم یکن لأحد فیہم مغمز، کسی کو آپ پر کسی قسم کا انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا اور کسی نے آپ پر کسی قسم کا کوئی تانہ زنی نہیں کی، کوئی آپ کے بارے میں کوئی لالچ کی بات نہیں کر سکتا، ولا لمخلوق عندک ہوا، مخلوق کے لیے آپ پر کسی قسم کی کوئی ناجائز رعایت وغیرہ بھی نہیں تھی، الضعیف الذلیل عندک قوی عزیز، کمزور اور ذلیل آدمی آپ کے نزدیک انتہائی طاقتور اور معزز تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا حق لے لیتے تھے طاقتور سے، اور طاقتور آپ کے ہاں کمزور اور ذلیل تھا جب تک کہ آپ اس کا حق لے کر ہر قریب و بعید کو نہ دیتے، سب لوگ قریب و بعید آپ کے نزدیک برابر تھے، اقرب الناس الیک اتبعہم للہ و اتقاہم لہ شانک الحق و صدق و رفق، آپ کا قول حکم اور حتمی ہوتا تھا، آپ کے احکامات میں بردباری اور تدبر تھا، آپ کی رائے میں علم اور عزم ٹپکتا تھا، فاقلعتا، ہر طرح کی غلط چیزیں جو ہیں ختم کر دیتے تھے، شکوک و شبہات راستہ بن جاتا تھا اور صبر کرنا آسان ہو جاتا تھا، آگیں بجھ جاتی تھیں، لوگوں میں دین کا اعتدال پیدا ہو گیا، قوی بکل ایمان، آپ کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوا، اسلام ثابت قدم رہا، مسلمان ثابت قدم رہے، اللہ کا حکم غالب آ گیا اگرچہ کافروں نے ناپسند کیا، فسبقت واللہ سبقا بعیدا، آپ بہت سبقت لے گئے، واتعبت من بعدک اتعابا شدیدا، بعد والوں کو آپ نے تھکا دیا، وفزت بالخیر فوزا مبینا فجللت عن البقاء، رونے پیٹنے سے آپ بہت بلند تر ہیں، حدت مصیبت کا الانام، اور آپ کی مصیبت لوگوں پر بہت ہے، فانا للہ وانا الیہ راجعون، ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہم سب نے لوٹ کر جانا ہے، رضینا عن اللہ قضاءہ، اللہ کی قضاء پر ہم راضی ہیں، وسلمنا له امره فوالله لن يصاب المسلمون، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس جیسی کوئی مصیبت ہم پر کبھی نازل نہیں ہوئی، آپ دین کے لیے عزت کا سبب تھے، اس کی حفاظت کا سبب تھے، آپ اس کی پناہ گاہ تھے، مومنین کے لیے آپ ایک ایسی جماعت حسن اور غیث تھے، منافقین پر آپ سخت اور غیظ و غضب کے باعث تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی کے ساتھ شامل کر دے اور ہمیں آپ کے اجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے، فإنّا للہ وإنّا الیہ راجعون، قال، راوی کہتے ہیں، فسکت الناس، لوگ خاموش رہے یہاں تک کہ حضرت علی اپنی تمام گفتگو مکمل کر لی، جب گفتگو مکمل ہوئی حضرت علی کی تو لوگ رو پڑے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور لوگوں نے کہا، صدقت یا ختم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آپ نے بالکل سچ فرمایا ابو بکر کے بارے میں جو کچھ فرمایا۔ اگلی بات شاہ صاحب نے بیان کی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کی شہادت اور قتل سے برات کا اعلان کیا اور اس بات کی گواہی دی کہ حضرت عثمان افضل آدمی تھے، والشہادت علی فضلہ، حاکم روایت کی ہے، ہارون ابن اسماعیل خزاز عن قرہ ابن خالد عن قیس ابن عباد قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یوم الجمل، جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی نے فرمایا، اللہم، اے اللہ، میں بالکل بری ہوں عثمان کے خون سے، میری تو عقل اس وقت حیران رہ گئی جس دن حضرت عثمان شہید کر دیے گئے، اس دن میرا جسم ٹوٹ گیا، لوگ میرے پاس بیعت کے لیے آئے تو میں نے کہا، اللہ کی قسم، انی لاستحیی من اللہ، میں اللہ سے شرم نہ کروں، کہ میں لوگوں کی بیعت کروں اور انہوں نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے تو فرشتے حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے حیات کرتے ہیں تم نے انہیں قتل کر دیا اور تم مجھے کہتے ہو میں بیعت کروں۔ وَإِنِّي لَأَسْتَحْيِي، مجھے بڑی شرم ہے اس بات پر کہ میں تمہارے سے بیعت لوں اور عثمان قتیل الارض، زمین میں شہید کر دیے گئے اور ابھی تک دفن نہیں ہوئے، کیونکہ بلوائیوں نے ان کے دفن پر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ ان کو دفن نہیں کیا جائے، جنت البقیع میں دفن بھی نہیں کرنے دیا شیطانی ٹولے نے۔ فن صرف، لوٹ جاؤ، کسی کی بیعت قبول نہیں کی حضرت علی نے۔ فلما دفینا، جب لوگ درمیان میں پڑے اور انہوں نے حضرت عثمان کو جنت البقیع کے باہر، اب تو وہ جنت البقیع کا حصہ بن گیا، تو وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفن کر دیا گیا تو پھر لوگ لوٹ کر حضرت علی کے پاس آئے اور مجھ سے انہوں نے بیعت کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا اے اللہ مجھے تو بڑا ڈر لگتا ہے اس اقدام پر۔ کہا کہ اب اس وقت کچھ نہ کچھ تو قوم کو سنبھالنا ہے، تو پھر عزیمت آئی تو میں نے پھر بیعت لی۔ فلقد قالوا یا امیر المومنین، جب لوگ مجھے امیر المومنین کہتے ہیں تو میرا سینہ پھٹتا ہے۔ فکأنما صدع قلبی، جی، وقلت، اور میں کہتا ہوں اے اللہ مجھ سے عثمان کے قصاص کا بدلہ، قتل کا بدلہ لے لے یہاں تک کہ تو راضی ہو جا۔ جی، حالات ایسے تھے، حاکم اوزائی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے سنا میمون ابن مہران سے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کبھی اس بات پر خوش نہیں ہوگا کہ میری تلوار ہو اور عثمان کے قتل میں استعمال ہو۔ وَإِنَّ لِيَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، چاہے ساری دنیا کا پیسہ مال و خزانہ مجھے دیا جائے اور عثمان کی قتل کے بارے میں مجھ سے کہا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے آئے۔ حضرت زید کے پاس لوگ جمع تھے تو حضرت علی نے کہا خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، لوگوں نے شور شرابہ مچایا ہوگا، باتیں کر رہے ہوں گے۔ فواللہ، حضرت علی نے کہا اللہ کی قسم تم آج مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے مگر یہ کہ میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا۔ تو زید ابن ارقم نے لوگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے حضرت علی پر سے یہ بات کی کہ کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر سوال کروں کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے؟ یعنی لوگ شور مچا رہے تھے نا کہ حضرت علی خلیفہ بننے کے بعد زید ابن ارقم کے پاس عیادت کے لیے آئے، تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گیا کہ جی یہ حضرت عثمان کے قاتل ہیں، حضرت علی کے بارے میں پروپیگنڈا کیا۔ تو زید ابن ارقم نے اللہ کی قسم دے کر حضرت علی سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے، کروایا ہے؟ تو فأطرق علی ساعتا، حضرت علی نے کچھ دیر گردن جھکا کر بیٹھے رہے اور پھر فرمایا والذی فلق الحبۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانہ پھاڑ کر درخت نکالا، پودا نکالا، وبرا النسمۃ، جس نے نسمہ کو جوان انسان بنا دیا، جی مخلوق پیدا کی، ما قتلتہ ولا امرت بقتلہ، نہ میں نے خود قتل کیا ہے حضرت عثمان کو اور نہ میں نے حضرت عثمان کے قتل کا کسی بھی آدمی کو کوئی حکم یا اشارہ کیا ہے، میرا اس قتل سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر فرمایا واما شہارتہ علی عثمان، حضرت عثمان پر شہادت دیتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا کہ بأنہ، کہ حضرت عثمان تو ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ الذین آمنوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا الآیہ، یہ آیت پڑھی کہ اس آیت کا مصداق اگر کوئی ہے تو وہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جو ایمان لائے پھر متقی بنے، پھر ایمان لائے پھر متقی بنے، اور احسنوا، بہت اچھا عمل کیے۔ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنتیوں میں سے ہیں، ممن قال اللہ تعالیٰ فیہم، ان جنتیوں کے بارے میں جن کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ الْآيَة، کہ جن کے دلوں سے جو کوئی قدورتیں موجود تھیں ہم نے نکال دیں، وہ جنت میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں گے. ابھی کل ہی گزری آیت. حاکم روایت کرتے ہیں حاتمی کی حدیث، عبد الرحمٰن ابن محمد نبی انہ قال لما کان یوم الجمل، جب جنگ جمل کا معاملہ ہوا تو میں باہر نکلا کہ مقتولین کو دیکھوں کہ کون کون لوگ اس جنگ میں مارے گئے. تو میں نے دیکھا کہ حضرت علی اور حسن بن علی، عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر اور زید بن سوحاز، یہ گھوم رہے ہیں جو مقتولین ہیں ان کو دیکھتے ہوئے. تو اتنے میں حضرت حسن بن علی نے ایک قتیل کو، مقتول کو دیکھا کہ وہ الٹا منہ زمین پر لیٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ان کے جسم کو اٹھا کر دیکھا، گدی سے پکڑ کر اٹھایا تو ایک چیخ ماری حضرت حسن بن علی نے. ثم قال، پھر فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون. فرخ قریش، یہ قریش کا نوجوان بچہ تھا، واللہ اللہ کی قسم. تو حضرت علی نے حضرت حسن سے کہا، من ہوا یا بنیا، اے بیٹے کیا دیکھا تم نے، کون ہے یہ؟ تو حسن نے کہا، محمد ابن طلحہ ابن عبید اللہ، یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کا بیٹا محمد ہے. تو حضرت علی نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اما واللہ اللہ کی قسم یہ تو بڑا نیک جوان تھا. پھر پاس بیٹھ گئے، ہاں جی، بڑے غمگین ہونے کی حالت میں بال بکھیر لیے اپنے. فقال الحسن، حضرت حسن بن علی نے کہا، یا اباتی، اے ابا جان، میں نے آپ کو پہلے نہیں روکا تھا وہاں مکہ مدینہ میں؟ کن تو انہا کا انحاظل سیر، یہ جو سفر آپ جنگ جمل کے لیے مدینہ سے چل کر یہاں آئے حضرت عائشہ کے مقابلے میں، تو میں نے آپ کو مدینہ میں روکا تھا کہ آپ یہ سفر نہ کریں، صبر کریں، انتظار کریں یہیں پر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عائشہ لشکر لے کر حضرت طلحہ زبیر ان کے ساتھ ہیں، وہ کوفہ سے چل پڑی ہیں مدینہ کی طرف، تو حضرت علی نے فوراً آرڈر جاری کیا کہ جی لشکر لے کر نکلو. تو حضرت حسن نے، باقی روایات سے معلوم ہوتا ہے، حسن نے مدینہ کے اندر بھی حضرت علی سے کہا کہ آپ سفر نہ کریں، حکومت کا کام نہیں ہوتا کہ اپوزیشن کے مقابلے میں جنگ کے لیے نکلے. جی وہ اگر آئی ہیں تو آئیں گی تو دیکھ لیں گے جب یہاں مدینہ پہنچیں گے، تو ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ان سے جنگ لڑنے کے لیے نکلے. حضرت علی نے جوش میں انہیں ایک طرف کر دیا، پیچھے ہٹو. تو اور جب وہاں سے نکل کر ذوالحلیفہ پہنچے ہیں 6-7 میل کے فاصلے پر جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے، وہاں ابھی لشکر کا پڑاؤ تھا، وہاں بھی حضرت حسن نے کہا کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ آگے نہ جائیں، یہیں رہیں، مدینہ میں رہیں، خون خرابہ ہوگا اور مسئلے پیدا ہوں گے. لیکن حضرت علی نے وہاں بھی نہیں بات مانی، چونکہ حضرت حسین بھی ساتھ مل گئے، تو اس لیے لشکر وہاں سے چلا. اور جب یہاں جنگ ہوئی، اور یہاں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی غمگین ہونے کی حالت میں بیٹھے تھے، تو حسن نے کہا، ابا جان، میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ یہ سفر نہ کریں آپ، لیکن فغلبک علی رأیک فلان و فلان، آپ کی رائے پر فلاں فلاں آدمی غالب آ گئے اور آپ نے ان کے مشورے پر یہ سفر کیا. آج یہ حال دیکھ رہے ہیں آپ. قال، حضرت علی نے کہا، قد کان ذالک یا بنیا، بالکل صحیح کہا تو نے میرے بیٹے، وددت لو انی مت قبل ھذا بعشرین سنہ، میں تو یہ خواہش کر رہا ہوں کہ کاش کہ میں اس لمحے سے 20 سال پہلے فوت ہو چکا ہوتا. یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ جو اتنی لڑائی کے اندر معاملات یہاں تک ہوئے ہیں، یہ نہ آتے. قال محمد ابن حاتم، کہتے ہیں، قمت فقلت یا امیر المومنین، میں کھڑا ہوا اور میں نے کہا، اے امیر المومنین، ہم جب مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے عثمان کے قاتلین کے بارے میں، سألون عن عثمان، فماذا نقول فیہ، تو ہم کیا کہیں، کیا جواب دیں، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا کہ عثمان کے قاتلین کے بارے میں ہم نے کیا کیا؟ فماذا نقول فیہ، قال فاغتم عمار بن یاسر و محمد بن ابی بکر فقالا وقالا۔ اس موقع پر وہی دونوں آدمی جنہوں نے پہلے وہاں سے حضرت علی کو اس لڑائی کے لیے اکسایا تھا، عمار بن یاسر اور محمد بن ابی بکر، ان دونوں نے حضرت عثمان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ قالا وقالا، جیسے انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں کہنا شروع کیا تو حضرت علی نے دونوں سے کہا، یا عمار و یا محمد، تقولان، تم یہ کہتے ہو کہ عثمان نے کسی اور کو ترجیح دی ہے تمہارے مقابلے میں؟ مسئلہ وہی تھا کہ محمد ابن ابی بکر جو ہے وہ کہیں کی گورنرشپ مانگ رہے تھے، حضرت عثمان نے نہیں دی، اس بات پر وہ ناراض، اور تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ حضرت عثمان نے حکمرانی بری کی تھی، عصا الامرۃ، اور تم نے بدلہ لیا ہے کہ تم پر کسی دوسرے کو ترجیح دی تھی اور اسے گورنر بنایا تھا، تمہیں نہیں بنایا، اور تمہارے خیال کے مطابق حضرت عثمان کی حکمرانی غلط تھی اور تم نے بدلہ لیا ہے، واللہ فاسأتم العقوبۃ، اللہ کی قسم تم نے بہت غلط کام کیا ہے، یہ جو تم بدلے کی باتیں کر رہے ہو یہ تم نے بہت برا کام کیا ہے۔ وَمُسْتَقْدِمُونَ عَلَى حَكَمٍ عَدَلٍ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ، تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں ایک عدل و انصاف کرنے والے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہ تمہارے درمیان صحیح فیصلہ کرے گا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، ایک وقت آئے گا کہ تمہیں ایک عادل کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ محمد ابن ابی بکر جس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تھا اور آپ کی گردن الگ کی تھی، یہ مصر بھاگ گیا تھا بعد میں، اور پھر مصر میں جب حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی ہوئی تو ان کو عدالت میں باقاعدہ پیش کیا گیا، قتل عثمان کا اس کے اوپر دعویٰ کیا گیا اور پھر اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا گیا قصاصاً، اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے، اور اللہ کے دربار میں تو ہوگا ہی ہوگا۔ ثم قال، پھر کہا، یا محمد ابن حاطب اذا قدمت المدینہ، انہوں نے سوال تھا نا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو لوگ ہم سے پوچھیں گے عثمان کے بارے میں، اور وسئلت عن عثمان، اور عثمان کے بارے میں تجھ سے سوال کیا جائے تو تو کہنا، فقلت کان واللہ، اللہ کی قسم وہ ان لوگوں میں سے تھے، الذین آمنوا ثم اتقوا آمنوا ثم اتقوا احسنوا، اس آیت کا مصداق تھے عثمان کہ جو ایمان لائے پھر ایمان لائے پھر تقوی اختیار کی اور پھر بہت اچھے طریقے سے زندگی بسر کی، احسن، اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محب محسنین کو سے محبت رکھتا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر ہی اللہ تعالیٰ لوگوں کو چاہیے توکل کرے۔ ایسے ہی حاکم نے روایت کی حدیث ہارون ابن عنزہ سے کہ میں نے حضرت علی کو دیکھا کہ خورنق ایک قلعہ تھا، ہاں جی وہاں محل تھا، وہاں کھڑے تھے، وہو علی سریر، اور وہ اپنے تخت پر بیٹھے تھے، اور آپ کے پاس حضرت عبان ابن عثمان، حضرت عثمان ابن عفان کے بیٹے عبان ابن عثمان کھڑے تھے۔ فقال، حضرت علی نے کہا، لئنی لارجو، مجھے یہ امید ہے کہ میں اور تیرے والد عثمان ان لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے کہا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ اِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ دنیا میں جو ان کے دلوں میں کچھ ہاں جی غل و غش پیدا ہو گیا تھا، ہم نے اسے نکال لیا، اور پھر وہاں جنت میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، مجھے پورا امید ہے، حضرت علی نے فرمایا۔ یہاں تک یہ حضرت علی کی مسند مکمل ہو گئی، اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ اور معاذ ابن جبل کی مسند اور باقی صحابہ کی مسانید بیان کرتے ہیں۔ اللہ اجمعین۔